لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
چونکہ آج بھی آپ نے وہ دعا تلاوت کی تو اس کو اس سے ملا دیا جائے، آپ نبی ملائیں تو یہ یوٹیوب پہ جو فنکار بیٹھے ہوئے نا ان سے بڑا ڈر لگتا رہتا. مثلا امن یجیب المضطر اذا دعاہ کی دعا اس وقت تک بہت پسند ہے جب اس کی مدد سے ہمارے بیمار کو شفا ملتی. لیکن یہ آیت نازل کس کے لیے ہوئی؟ اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ آیت کیا پروردگار نے صرف شفائے مرض کے لیے نازل کی ہے کہ وہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے؟ اصل میں آیت کا پیغام کچھ اور. میں کئی مرتبہ اسی ممبر سے یہ عرض کر چکا ہوں، ایام عزت کے پہلے عشرے میں تو میں پہلی بار اس ممبر پہ آیا، لیکن اس کے علاوہ کئی مختلف عشروں میں مجھے یہ سعادت ملی ہے. تو کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ ہماری روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ہے اور دعائے ندبہ میں اختصار کے ساتھ بھی کہ مذکر اصل زمانے کے امام کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل ہے، اور امن یجیب المضطر کی دعا یہ آیت خاص زمانے کے امام کے لیے، وہ مضطر ہیں، وہ بیتاب ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ بے چین ہیں اپنے ظہور کے. لیکن خیر، اس کے ساتھ پھر وہ پورا پیغام بنتا کہ وہ کس لیے مضطر، وہ کس لیے پریشان، اور ظہور امام کیوں نہیں ہو رہا، جس کا خلاصہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھیں، یہ درمیان میں ضمنی بات آ گئی، اور وہ جملہ یہ کہتا ہوں کہ امام اس لیے ظاہر نہیں ہو رہے کہ ہم امام کو بلانا ہی نہیں چاہتے. ہم سے مطلب 100% لوگ کبھی نہیں ہوتے، کہ خاصی معقول تعداد، ریزنیبل نمبر ان لوگوں کا کہ جو زبان سے امام کو بلا رہے ہیں. آقا حسین کا جملہ یہ ہے کہ جو زبان پر ہوتا ضروری نہیں کہ وہ دل میں بھی ہو، بلکہ بعض چیزیں زبان کا چٹخارا بنتی ہیں، زبان کی چٹنی بنتی ہیں، مزہ آتا ہے اس کو زبان پہ رکھتے ہو. ان میں سے ایک یہ چیز بھی کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ امام آ جائیں، امام ظاہر ہو جائے. ان کے دل کی گہرائی میں ابھی یہ تصور تک نہیں ہے کہ امام کیسے ظاہر ہوں گے. لیکن یہ بہت ساری ایسی باتیں میں نے چھیڑ دی جو میرے موضوع کو بھی کسی اور طرف لے جائیں گی، اور شاید ہیٹ ڈیز کی مجالس میں آپ کے پاس اور میرے پاس دونوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں. تو خلاصہ یہ کہ آیہ قرآن بیمار کی شفا یابی کے لیے اللہ نے نازل نہیں کی، اگرچہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو آئے بیمار اسلام کو شفا دینے والی ہے، وہ ہماری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو کیسے دور نہ کرے. لیکن اس کا اصل پیغام کچھ اور، کہ یہ امام کے لیے قرآن بتا رہا ہے، اور امام اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ بلانا نہیں چاہتے. ان کی بات نہیں جو صاف صاف کہہ دے کہ ہمیں امام کو نہیں بلانا، نہیں جو دن و رات تڑپ رہے. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، پھر یہ بات کیسے آگے بیچ میں؟ آپ تو بھول بھی جاؤں گے نا کہ مولانا نے کہاں سے بات شروع کی. نہیں، مولانا نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ قرآن، آقا حسین کہہ رہے کہ جب تک ان کی زندگیوں میں دین کا کوئی فائدہ آتا ہے ان کو دین چاہیے. وہ ان کی زبان پہ دین کا تذکرہ، چنانچہ یہ آیت جب تک کہ ہمارے بیمار کو شفا دے گی، اور دے گی ہمیشہ، اس وقت تک یہ آیت ہم کو یاد. اور جب یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کرے گی کہ اپنی ساری زندگی کو بدل کر ویسا بنانا ہے جیسا امام چاہتے ہیں، تو آیت ہم بھول جاتے ہیں. خالی ایک آیت کی بات نہیں ہے، بات تو امام پورے دین کی کر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ فرمان خدا ہو، چاہے وہ قول امام ہو. جب تک ان کی زندگی میں دین فائدہ دے رہا، میئر ٹول فار دیئر لائف ہڈ، یہ میں نے کہیں پہ اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا تھا. غلط ترجمہ ہے تو ٹرانسلیٹر کی ذمہ داری ہے، غلط پروناؤنسیشن ہے تو میری زبان کا قصور ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تک دین ان کی زبان پر ہے جب تک ان کی لائف ہڈ یا ان کی زندگی میں اس کا فائدہ. اس کے بعد آقا آخری جملہ کہہ رہے ہیں اور وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی دین والا کون. کربلا پہلا عشرہ، امام مظلوم کا وہ فرمان جو لشکر یزید کی اکثریت کو دیکھ کے امام فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ بعض علماء نے کہا کہ 7 محرم کا ہے، 7 محرم تک یزید کی فوج کمپلیٹ نہیں ہوئی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ امام نے کہا وَإِذَا يَحُوتُونَهُ بِالْبَلَا، ہاں زبان کا چٹخارا ہے، زبان کی چٹنی ہے، زبان پہ یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ جی ہم اسلام والے، مگر اس وقت تک ہیں اسلام والے جب تک ان کی زندگی میں اس کا فائدہ، اور جب ان کو بلائیں اور امتحان دین کے نام پہ امتحان دینا پڑے گا. یہی تو 2 دن سے میں سمجھانے کی شاید ناکام کوشش کر رہا ہوں. جب یہ بلائیں ان کو گھیرے میں لے لیتی، یہ جب یہ کون سی بلائیں اور مصیبت جو دین کی وجہ سے آتی ہیں، جو پرائس آپ کو پے کرنا پڑتی ہے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی، جس کے لیے کل 2 مختصر حدیثیں آ گئیں، علی کا نام لیا ہے تو مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نام بھی علی کا لو اور وہ سارے عیش و آرام تمہیں چاہیے جو دشمنان اہل بیت کے پاس ہیں، یہ نہیں ہو سکے گا. وہ والی پالیسی مومن بنا ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے ہے اور کھانا کھانے کا مزہ معاویہ کے دسترخوان پر. اور بعض تو شاید اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے کہ اب ان کو نماز ہی نہیں پڑھنا، چاہے علی کے پیچھے ہو چاہے کسی کے پیچھے. خیر، تو اب مولا حسین کربلا کے پہلے عشرے میں ارشاد فرما رہے ہیں، جب ان کو دین کی وجہ سے بلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا، یعنی اللہ ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، اللہ ان کو ٹرائل میں مبتلا کرتا، خلت دیانون، اب دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، اب دین کا نام لینے والے بہت کم رہ جاتے ہیں. جب تک زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی سیکریفائز نہیں دینا پڑ رہا، گرچہ آج میرا اندازہ تھا کہ ویک ڈے بھی ہے، مجلسے بھی 2 راتوں سے میں بہت لمبی پڑ رہا ہوں، باہر بارش بھی ہو رہی ہے، تو آج مجھے آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کرنا پڑے گی، لیکن کیا کروں، وہاں انتظامیہ کی جانب سے بھی اشارہ مل رہا ہے، مومنین کو بھی میں دیکھ رہا ہوں زحمت میں، تو ذرا آپ حضرات ایک بار اور میری ریکویسٹ کو سن لیجیے، خاص طور پر ممبر کے اس طرف جگہ ہمیشہ بہت زیادہ خالی رہتی ہے. قلت دیانور، جب امتحان دین کے نام پہ دینا پڑتا، بہت کم رہ جاتے ہیں دین کا دعویٰ کرنے والے. یہاں پر تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، لیکن بہت ہی مختصر اس لیے بیان کر دوں کہ بالکل شروع اسلام سے ہی یہ اصول، یہ آقا حسین نے تو 61 ہجرہ میں کہا، جب کا یہ واقعہ ہے تو وہ اس سے بھی 75 سال پہلے کی بات، اللہ کے رسول کے اعلان رسالت کے کچھ ہی عرصے کے بعد. اور وہاں پہ ہمارے سامنے 2 طریقے آ گئے، کافروں کا اور ایک صاحبان ایمان، اور یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا. بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری نے اسلام کیسے قبول کیا. انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں بعض الفاظ کو بہت زیادہ گاڑھا کر کے استعمال کیا کرتے، تو وہ میں بھی ایک طرف یہ ڈرتا ہوں کہ لفظ غلط پڑھا تو لوگ کہیں گے کہ جس آدمی کو اتنا بھی نہیں پتا اس کو ممبر پہ آنے کا حق کیا. ویسے ہمارے ہاں اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تبلیغ وبلیغ کی بات کرے تو پھر یہ اعتراض ہو جاتا. باقی کیسے ہی بات کی جائے کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کرائیٹیریا کوئی ہے بھی کہ نہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ بالکل صحیح صحیح لفظ استعمال کروں تو لوگ سمجھیں گے بھی نہیں. جیسے بیت المقدس, اب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تشدید کی بیت المقدس, لیکن بیت المقدس پڑھوں تو وہ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جیسے مکے کا قبرستان جنت المعلا, جب تک کہ معلا نہ کہوں لوگ سمجھیں گے نہیں. جیسے ابو ذر غفاری, جب تک کہ غفاری نہ کہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ قبیلہ بنو غفار کے تھے ابو ذر غفاری. لیکن آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں غلط لفظ پروناؤنس کر کے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ایک جملہ, اور وہ سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار یاسر, مقداد ابن اسود, یہ چار پانچ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے مختلف انداز سے فضائل بیان کیے خود پیغمبر نے یا امام, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ابھی آج کل یہ ٹرمز بہت استعمال ہوتی, مختلف قسم کے جو سروے کرائے جاتے ہیں کہ اوور آل تمام کوالٹیز کو جمع کریں تو سلمان اصحاب رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ. ہمارے ہاں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی ایسے ادارے میں جو پبلک ڈیلنگ کرتا, تو آخر میں پوچھتے ہیں, ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں نمبر دیجئے ہماری پرفارمنس کا آؤٹ آف 10, یہ ہمارے یہاں آج آیا ہے, اسلام میں کتنا پرانا لفظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان نے 10 کے 10 درجے حاصل کیے, 10 out of 10. لیکن یہ اوور آل پرفارمنس, ورنہ یہ والی حدیث کہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس میں مقدار سلمان سے بھی زیادہ, صرف ایک, اوور آل ملائیں گے تو کوئی سلمان کو میچ نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے ابو ذر غفاری کا اپنی دانائی اور دانش مندی, اور یہ جو آج کے واقعے کا ایک اور سپلیمنٹری میسج آپ کو ملے گا, اس میں ابو ذر غفاری ٹاپ آف دا لسٹ. امام معصوم کا اتنا جملہ کافی ہے کسی غیر معصوم کی تعریف یا پریز, کہ آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا, اور آج تک سورج ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ نہیں چمکا, ابو ذر. اور ابو ذر ہی نے وہ سوال کیا جو ای میل اور مختلف قسم کے جو گروپ ڈسکشن انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں اور یوٹیوب, اس کے حوالے سے آگے شاید کسی تقریر میں آئے گا, وہ ابو ذر کا ہی سوال تھا کہ جب رسول خدا نے مومن کی غیبت کو حرام بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا تو ابو ذر نے کھڑے ہو کے وہ بات کہی. وہ چیز جو آج ہمارے بچے کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے, جب اسلام آ رہا تھا تو ایک ایک چیز بڑے بڑوں کو سمجھانا پڑتی, یا رسول اللہ, وہ جو بہت مشہور آپ نے جملہ سنا ہے وہ ابو ذر کا ہی تھا, یا رسول اللہ, بعض اوقات کسی مومن کی ایسی خرابی ہم بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہے, ہم تو اس کے منہ پہ کہنے کو تیار. پیغمبر نے کہا ابو ذر کہ جو اتنے دنوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ اسی کی تو بات کر رہا ہوں, یہی تو وہ غیبت ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے, جو خرابی ہے اس کے اندر جو تم اس کے منہ پر بھی کہنے کو تیار. اگر خرابی اس میں ہے ہی نہیں تو وہ تو تہمت اور بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ. یہ جو بہت مشہور حدیث ہے یہ ابو ذر ہی کا سوال تھا. تو ابو ذر اگر آپ دیکھیں گے تو کیریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے ابو ذر کی حدیثیں بھی زیادہ ہیں, ابو ذر کے سوال بھی زیادہ. ابو ذر ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو اسلام سے پہلے ہی اپنے عقیدے کے خلاف, ان کی سمجھ میں بت پرستی نہیں آتی, صاحب عقل تھے, چنانچہ کہتے تھے کیا نانسنس اور اوٹ پٹانگ عقیدہ, مگر پھر رک جاتے تھے یہ سوچ کر, بت پرستی کرتے نہیں تھے لیکن رک جاتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر یہ غلط ہے تو کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ یا کچھ اور ہے, وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں, لیکن دن اور رات فکر و پریشانی میں رہتے تھے. ایک گھنٹے اللہ کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے, وہ ابو ذر والا غور و فکر تھا. یہ مذہب تو غلط ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا, مگر پھر صحیح کیا ہے, کوئی اور ان کے سامنے متبادل تھا بھی نہیں. سب کسی نے آ کے بتایا کہ ابو ذر یہ جو تم 20 سال سے کہے جا رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. اچھا خالی عقیدہ نہیں, عمل. ابو ذر کا قبیلہ. اچھا یہ جملہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ پورے واقعے کی روح یہی جملہ. ابو ذر کا قبیلہ مکے اور مدینے کی ہائی وے پر رہتا تھا اور یہ بہت اہم سڑک تھی اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں دنیا کی ساری تجارت, لیکن یہ روپیہ پیسہ یا گجراتی میں جسے روکڑا کہتے ہیں بہت اہم چیز ہوتی, تو اب یہ دنیا کی ساری تجارت وہاں سے ہوتی. پورا فار ایسٹ کا سامان آتا ہے عدن میں یمن میں اور وہاں سے بائی روڈ جاتا ہے سیریا اور سیریا سے یورپ, اور یہ مکہ اور مدینہ کا ہائی وے جو ہے ان دو پورٹس کو ملاتا. خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا, لیکن چونکہ واقعے کی جو تھیم وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی. تو ابو ذر کا قبیلہ وہاں رہتا اور جتنے قبیلے اس ہائی وے پہ رہتے ان سب کا ایک ہی پیشہ تھا ڈاکہ زن. ہر وقت یہاں سے قافلے جاتے رہتے, عرب کے قافلے نہیں پورے یورپ کو پورے فار ایسٹ سے ملانے والے قافلے, اور ہر قافلے والے کو بھی معلوم ہوتا تھا چنانچہ وہ پہلے ہی سے راستے کے قبیلوں کے لیے 10% 20% 15% رکھ کے نکلا کرتے تھے. اب ادھر کو یہ بھی پسند نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ممکن, کسی اور کا مال ہے اور ہم لوٹ مار کریں اور ان کو پریشر میں لا کے ان کا سامان لوٹیں. اپنے عقیدے اپنے قبیلے کے عقیدے سے بھی اختلاف ہے, اپنے قبیلے کے عمل سے بھی اختلاف. اب عقیدے میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر, عمل میں سمجھ میں آ گئے ڈاکہ زنی میں حصہ نہیں لینا ہے. انہوں نے کیٹل فارمنگ شروع کر دی, جانوروں کی دیکھ بھال. چنانچہ اللہ کے رسول نے مدینے پہنچ کر ابو ذر کو زکات کا انچارج یا سپروائزر یہی کہہ کے بنائے کہ میرے پاس جتنے لوگ یا مکے سے آئے ہیں وہ تجارت والے ہیں, یا مدینے والے ہیں لینڈ لارڈ ہیں وہ زراعت کرتے ہیں, اور زکات میں جو جانور آ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس ابو ذر تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جب مدینے جائیے گا مسجد ابو ذر کی زیارت ضرور کیجیے گا, اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پیغمبر نے ابو ذر کو تمام زکات کے سسٹم کا انچارج بنا کے رکھا, اور ہفتے میں ایک دن حساب کتاب لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں مسجد ابو ذر. یہ مسجد خاص یاد رکھیے گا, اس مسجد میں جب بھی آپ جائیں گے سوائے ایرانی حضرات کے آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. ابو ذر کی تاریخ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے, مگر یہ چیز یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات تھی کہ ابو ذر ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہر قبیلے کا پیشہ ہے ڈاکہ زن, لیکن نہیں مسئلہ شرعی ان کو نہیں معلوم کہ یہ اسلام میں حرام ہے, پھر بھی ان کا دل کہتا ہے کہ چیز جائز ہو ہی نہیں سکتی. اور عقیدہ 20-25-30 سال گزرے ابو ذر, سارا قبیلہ جانتا ہے کہ ابو ذر ہمارے عقیدے سے اختلاف کرتے. ایک دن کسی نے آ کر کہا ابو ذر ایک بات بتائے, جو تم صبح شام صبح شام صبح شام کہا کرتے ہو نا, مکے میں بھی ایک نوجوان ایسا سامنے آیا ہے جو وہ یہی کہہ رہا. ابو ذر نے کہا کہ اچھا جو میرا عقیدہ ہے. کہا نہیں تم تو خالی کہتے ہو یہ غلط ہے, پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں صحیح دین لے کر آیا ہوں, وہ تو باقاعدہ ایک دین پیش کرتا ہے. ابو ذر نے کہا مجھے اس سے ضرور ملنا. چنانچہ فوراً ابو ذر سامان وغیرہ تیار کیا اور سیدھا مکے گئے. بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اتنا مشہور کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے آقا حسین کا جملہ, اور اس سے پہلے دو دن کی مجالس کا خلاصہ اس واقعے کے اختتام میں, اس سے پھر بات کو آگے بڑھانا. ابو ذر نے فوراً سامان پیک اپ کیا اور سیدھا مکہ میں گئے, اور یہ وہ زمانہ ہے جب رسول خدا غیبت کے زمانے میں چلے گئے. اعلان رسالت کے فوراً بعد پیغمبر نے غیبت اختیار کی تھی, وہ 3 سال کے بعد ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا. 3 سال تک پیغمبر کی تبلیغ بہت تھی, یعنی لفظ تو اچھا نہیں, خفیہ طریقے سے یا انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے طور پر ہی, کہ پیغمبر پکچر سے یا سین سے یا لوگوں کے سامنے سے ہٹ گئے, اور ایک خاص گھر میں پوشیدہ تھے. بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول وہاں, اور کم لوگوں سے مراد صرف خاندان بنی ہاشم والے. اللہ کے رسول مکے وہ اعلان دعوت ذی‌النشیرہ کا کرنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے کی بات, اب جب ابو ذر مکے میں پہنچے یا ان کا کوئی جاننے والا نہیں, اور کہیں سے ان کو رسول خدا کا پتہ نہیں مل رہا, بلکہ رسول کا نام سن کر ہی مکے کے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں, تم اس کے بارے میں پوچھ رہے, ہم تو خود اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے. اب یہ مکے والوں کا جوش خالی, ابو ذر پریشان, سینے کعبہ میں آ کے ٹھہر گئے, اور پہلا واقعہ رپورٹ یہی ہوا کہ 40 دن تک ابو ذر نے سوائے زمزم کے پانی کے کچھ نہ پیا کیونکہ صحن کعبہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ وہ رسول اس صحن کعبہ میں آتا رہتا تھا. اگر میں کھانا کھانے کے لیے باہر گیا کہیں اسی دوران آ کے نہ چلے گئے. زمزم ایک کمپلیٹ فوڈ, اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں خالی زمزم. اور زمزم کی بات آئی تو یہاں رک کر دو جملے عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو ٹاپک پہ آگے بڑھاؤں. جیسے امن یجیب المسترہ کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی کہ بعض چیزیں اتنی کامن ہو جاتی کہ آدمی پھر اس کی جانب کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. اور یہ واقعہ تو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں امام کا جملہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مردے پہ پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. ہمارا اتنا سا مسئلہ بھی اس سے حل نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا روزی کے لیے کیا ہے, سورہ فاتحہ. مولانا وہ تو مرنے والے کے لیے پڑھی جاتی ہے. سب سے بہترین دعا صحت کے لیے کیا ہے, سورہ فاتحہ. سب سے بہترین دعا اولاد کے لیے کیا ہے, سورہ فاتحہ. جس کی طاقت امام بتا رہے ہیں کہ مردہ اس کی وجہ سے زندہ ہو جائے, مگر اتنی زیادہ یہ کامن قسم کی دعا بن گئی. امن یجیب کے بارے میں بھی یہ روایت, آج بھی وہ جو ہمارے یہاں ایک پرانا عمل تھا خواتین کبھی کبھار آج بھی کر لیتی, مگر اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا. 12,000 مرتبہ آج بھی کہیں امن یجیب پڑھیے گا آج بھی معجزے ہوتے. اور اسی سال عید کے موقع پر جب میں کربلا میں زائرین کے گروپ کے ساتھ تھا اور کراچی کے حالات حد سے زیادہ خراب تھے, تو کسی نے مشورہ دیا کہ شب جمعہ ہم امام مظلوم کے روزے کے صحن میں یہ عمل کرتے, اور کس انداز سے اس کا نتیجہ فوراً نکلا تو آج بھی معجزے ہیں امن یجیب. لیکن وہ اتنا زیادہ یہ عمل ہمارے ایک زمانے میں ہونے لگا تھا کہ عمل کرنے والا بھی عمل کر رہا ہے, ذہن اس کا کہیں اور, تو بہت زیادہ چیزیں عام ہو جائیں. مثلا چھوٹی سی بات, اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے, خالی مجمع کی بات نہیں کرتا, جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ مولانا دعا کیجئے, اور جب زیادہ کسی کو ٹائم ملتا ہے تو مولانا کوئی دعا بتائیے گا, ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ. جو لوگ کربلا جا رہے ہیں ہر ایک نے ان سے کہا ہوگا کہ ہمارے لیے دعا کی, اور اچھی بات ہے کہنا چاہیے. لیکن قبولیت دعا, جہاں دعا فوراً قبول ہوتی اس کا بہترین ایک موقع ہے مثلاً بارش. اب صبح سے شام تک اگر آج اس ٹورنٹو میں بارش ہو رہی تو شاید ہی کوئی ایک مومن ہو, میں اپنے پورے مجمع کی توہین نہیں کر رہا, جس نے اس بارش کے درمیان کسی ایک موقع پر اپنے کسی اہم مسئلے کے لیے دعا مانگی. وہی کہ لوگ کہیں گے مولانا یہاں تو اتنی بارشیں ہوتی ہیں اتنی بارشیں ہوتی ہیں, ہر دفعہ کی بارش اگر قبولیت دعا ہے تو یہاں والوں کا تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ قبولیت دعا کے موقع ہیں, دعا مانگتے رہیے, پھر اللہ اپنے حساب سے آپ کے لے کے ان موقعوں میں سے ایک موقع جملہ سنیے گا. یہی تو روایت ہے نا کہ 4 موقع ایسے. اچھا روایتیں تو بہت ساری, درمیان میں بات آ گئی تو میں صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں. 4 موقع ایسے کہ جیسے ہی مومن دعا مانگتا اللہ فوراً قبول کرتا. اب وہ دیکھیں 4 میں سے, 4 میں سے جن چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا, کہا خانہ کعبہ جیسے ہی کعبے کو دیکھ کے دعا مانگو گے دعا قبول. اور لوگوں کو معلوم بھی, پہلے سے لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ دیکھیں گے تو کیا دعا مانگنا سمجھ میں آتا. کہا دوسرا موقع کہ جس وقت امام معصوم یا نبی معصوم کی قیادت میں کوئی جہاد ہو رہا ہو, اور جہاد کا آغاز ہونے والا ہو جس لشکر کی قیادت معصوم کر رہی, عین اس موقع پہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی. تیسرا موقع تلاوت قرآن ہے, چوتھا موقع بارش. کہاں خانہ خدا کی زیارت اور کہاں یہ بارش جو صبح سے شام تک کس کثرت سے آپ کے پاس ہے. اب یہ جو ہے نا اتنا زیادہ موقع ملتا ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت ہی نہ رہی. پلٹ کے کبھی کہیے گا نہیں کہ جی وہ مکے والے خانہ کعبہ کا احترام ہی نہیں جانتے. بھائی خانہ کعبہ ہر وقت ان کے پاس ہے, جو چیز ہر وقت آپ کے پاس ہے جب آپ اس کا احترام بھول جاتے ہیں, حتیٰ یہ کہ مجلس میں سننے کے بعد بھی. میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک اندازہ ہے کہ 90% لوگ بھی گھر جاتے وقت اس حوالے سے کوئی دعا نہیں کریں گے. یہ قبولیت دعا کا بہترین موقع. ایسے ہی تو مواقع ہیں کہ آدمی کو ہر موقع کو اویل کرنا چاہیے، ان میں سے کسی وقت ایسی دعا آپ کی کلک کر جائے کہ واقعا جو امام کئی بار کہہ چکے مردہ زندہ ہو جائے. اور اس میں سے ایک ہے زمزم. زمزم کیونکہ اس کا تو مجھے اتنا تجربہ ہے اس لیے میں یہ کمپلین کر رہا ہوں کہ زمزم کے بارے میں بھی روایت ہے کہ زمزم ہاتھ میں لے جتنی مرتبہ بھی زمزم کا پانی پی رہے دعا کرو، ہر مرتبہ اللہ دعا قبول کرے. مگر آج کل اس کثرت کے ساتھ حرم کے اندر زمزم مل جاتا، حرم سے مطلب مکہ اور مدینہ، اور لوگ اس طرح سے کنٹینر بھر بھر کے لاتے کہ وہ اہمیت ہی نہیں، وہ تصور ہی نہیں رہا. یہاں المہدی کے اس حال میں بیٹھ کر نہیں، خانہ خدا کے صحن میں بیٹھ کر بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. جس کو جب پیاس لگی اس نے 10 گلاس پی لی، ہر گلاس پینے سے پہلے دعا مانگی. اور ان تمام چیزوں میں تو زمزم وہ چیز جو قبولیت دعا ہی کے نتیجے میں سامنے آیا. زمزم تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کس طرح سے دعا قبول کرتا ہے اور کتنی زیادہ. ہم اور آپ ہوتے ہیں جب کسی کو دیتے ہیں تو باقاعدہ اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں، حساب کتاب رکھ کے دیتے ہیں. اللہ تو نہیں دیتا نا، اللہ دیتا ہے بغیر حساب. اور اس کی دلیل زمزم. حاجرہ نے 1 گلاس پانی مانگا، حاجرہ نے زیادہ سے زیادہ 1 مشک پانی مانگا ہوگا. اللہ نے امتحان بھی لیا، یہ بھی ہے کہ دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں ذرا سی بھی قربانی نہ دیں اور اللہ دعا قبول کر. ایک امتحان بھی دیا جسے صحیح کہتے ہیں. آج کی صحیح نہیں کہ ایئر کنڈیشن ہال کے اندر بہترین ماربل کا بنا ہوا فرش ہے، ذرا سی تھکن لگی تو ویل چیئر آپ کی خدمت کے لیے آ گئی، ذرا سی پیاس لگی تو ٹھنڈے پانی کے کولر آپ کے لیے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے MP3 کان سے لگائے ہوئے کب گئے کب آئے پتہ بھی نہ چلا. نہیں، وہ 4000 سال پہلے کی صحیح، مگر پھر اللہ نے دیا. اور کیسا دیا؟ مکے کی زمین میں پانی کا چشمہ ناممکن بات، پورا پتھر والا علاقہ ہے، وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پانی نکلے. چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم بند ہو چکا تھا اور عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ہمارے پردادا کے زمانے میں زمزم تھا، اس کو دوبارہ کھودتے ہیں، تو مکے والوں نے مذاق اڑایا. ابو عبد المطلب تم پاگل ہو گئے، تو ہم پاگل نہیں ہوئے. اس پتھر کے اندر سے کہیں پانی نکلے گا؟ ہم کوئی محنت کرنے، یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. مکے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی سپلائی، پھر بھی کہا کہ بیکار اور حماقت والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن؟ وہ تو کئی زمانے میں جیولوجی کے ماہر نہیں تھے، ورنہ وہ بھی آ جاتے جیولوجسٹ، یا کوئی گوگل کے سرچ انجن میں جا کے بتا دیتا کہ مکے میں پانی ناممکن ہے. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہیں سے اللہ پانی دے گا. تو ناممکن جگہ سے پانی ملا، اور کتنا ملا، کتنا ملا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک لوگ اس پانی سے استفادہ کر رہے ہیں. تو زمزم تو خود دلیل اس بات کی. مگر یہ سب آپ سن رہے ہیں تو آپ پر تو مجھے تھوڑا سا اثر نظر آ رہا، لیکن مکے کے اندر حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو بتا بتا کے تھک جاتا ہوں جو صرف 2 ویک کے لیے وہاں گئے کہ ہر بار ایک دعا زمزم کا پانی پیتے وقت مانگو. اس کثرت سے زمزم سامنے آ گیا کہ اب لوگ یہ کہتے مولانا ہر بار اگر یہ دعا مانگنے لگے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے، پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. زمزم مکمل غذا ہے، زمزم مکمل قبولیت دعا. اور آپ حضرات کو اگر کوئی زمزم لا کے دے، جب بھی آپ پیجیے گا دعا مانگ، ایک دعا کم از کم فوراً. تو حضرت ابو ذر 40 دن نہ کھایا نہ پیا، صرف زمزم کے پانی پہ گزارا کی. اب وہ بحث نہ چھیڑ دیجیے گا کہ مولانا یہ کتنا اتھینٹک ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ پھر بہت لمبی بات ہے. پھر ابو ذر غفاری 40 دن گزر گئے لیکن کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں 24 گھنٹے سینک کعبہ میں سوتا بھی یہیں پر ہوں، اور سوتا بھی اس طرح سے ہوں کہ ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند. اچھا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے کی نیند کچھ اسی ٹائپ کی ہوتی. گھوڑے بیچ دے تب آدمی بڑی گہری نیند سوتا ہے، جب تک کہ نہ بیچے اس وقت تک ایسی ہلکی نیند ہوتی ہے. تو ابو ذر اسی سینک کعبہ میں، لیکن کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا رسول تک جانے. جب مل گیا یعنی خود ہی پیغمبر نے اپنا نمائندہ بھجوایا کہ جاؤ ایک مہمان سینے کعبہ میں 40 دن سے میرا انتظار کر رہا ہے، اس کو لے کے آؤ. اگر آدمی صحیح معنوں میں انتظار کرے تو معصوم ہر ایک کے لیے غائب ہوتے، اس کے لیے غائب نہیں ہوتے، ہر ایک معصوم کے پاس جاتا ہے، اس کو خود معصوم اپنے پاس بلاتے ہیں. اگر صحیح انتظار ہو، صحیح انتظار. ابو ذر کا انتظار بالکل صحیح، 40 دن کا انتظار کرنا پڑا، پھر خود بلوائے. اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے ذریعے بلوائے، اللہ کا رسول بلوا رہا. تو اللہ کے رسول کا قاصد علی کی شکل میں آیا، ابو ذر کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ، آپ کا مہمان آ گئے. ابو ذر نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا. اب یہاں ایک جملہ خود اپنی جگہ بہت اہم اور تفصیل طلب ہے، لیکن اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو واقعہ میرے حساب سے 5 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے. گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ تقریباً 45 منٹ اس واقعے میں ہو رہے ہیں، جبکہ اتنا مشہور واقعہ. مگر چونکہ دعا کے حوالے سے لوگوں نے ابھی سے ہی مجھے ناک کرنا یا ٹیپنگ کرنا شروع کر دیا، مولانا کوئی دعا بتا کے جائیے گا، مولانا کوئی دعا، تو کہا 2-3 چیزیں تو میں آج ہی بتا دوں، باقی باتیں بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گی. تو خلاصہ یہ کہ ابو ذر نے چہرہ دیکھا، اور پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ان کے دل نے گواہی کہ پیغمبر سچے ہیں، سچائی میں کوئی شک نہیں. چنانچہ پیغمبر کو دیکھتے ہی وہ جملہ تھا جو اسلام میں قیامت تک کی سنت بنا، یہ تو آپ نے بہت سنا کہ سب سے پہلا سلام جو اسلام میں آیا وہ ابو ذر نے کیا تھا، رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کے کیا تھا. السلام علیک یا رسول اللہ، قیامت تک کے لیے سلام اسلام میں آ گیا. مگر یہاں پہ جو اصل بات مجھے کہنا ہے، مگر یہ اگر مگر لیکن اس کو بہت توجہ سے سنا کریں، اگر آپ مجلس سن رہے ہیں تو یہ اس کے اندر بہت اہم کچھ پیغام ہوتے ہیں. مگر ایک طریقہ اسلام میں اپنی جگہ، یقیناً پیغمبر اور ایمان کے چہرے میں کون شک کر سکتا، مگر تحقیق تمہیں مکمل کرنا. 250 سال تک سلمان فارسی رسول خدا کو ڈھونڈتے رہے، وہ جو اپنے پر دادا کے، سکر دادا کے، لکڑ دادا کے دادا کی ایک کتاب ان کو مل گئی اور جس میں آخری رسول کے بارے میں تھا، 250 سال سے ڈھونڈ رہے. جب پیغمبر سے ملاقات ہوئی، چہرہ دیکھتے ہی دل نے کہا یہ سچا رسول، مگر نہیں. اس وقت تک کلمہ نہ پڑھا جب تک کہ شرعی طریقے سے باقاعدہ تحقیق نہ کر لی. نعوذ باللہ، میں رسول اور امام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آنے والے امام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے نورانی چہرے بنا بنا کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا امام، یا کم از کم یہ ہے تمہارا وہ نائب امام جو براہ راست امام سے باتیں کرتا. نائب امام کی 2 قسمیں، ایک تو وہ فقیہ ہے جس کی ولایت فقیہ شاید آخری مجلسوں میں سامنے آئے، لیکن نہیں، ایک وہ جو براہ راست امام سے ملاقات کرتا ہے. تو چہرے اسلام کے اندر چہرے کی ایک اہمیت ہے، مگر پہلے تحقیق کرنا. چنانچہ سلمان نے رسول کو دیکھا، 250 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، ساری تفصیلات کتاب میں لکھی ہے، انتظار کروں گا، پہلے شرعی طریقے سے تحقیق ہو جائے. اب ادھر نے پیغمبر کو دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی دل نے کہا کہ میں 25 سال سے جسے ڈھونڈ رہا ہوں یہ وہی لگ رہا، مگر پہلے تحقیق ہو جائے. چنانچہ پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ جو دین تو لے کے آئے وہ کیا ہے، باقی باتیں چھوڑیے، اصل جملہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے ابو ذر کو سمجھایا اور کنوینس کیا، کوئی معجزہ یا کوئی چمتکار نہیں دکھایا، نہیں، تم نے سوال کیا، اب اس کا یہ جواب. ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، جھوٹے خدا، شرک، ساری خرابی ہے. ابو ذر آخر میں، کیونکہ علم کے اعتبار سے ابو ذر کا رتبہ بعد روایت میں سلمان سے زیادہ بتایا گیا ہے، پیغمبر نے ان کو لقمان امت کا ٹائٹل دیا، جب کنوینس ہو گئے تو کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہر ایک جانتا ہے کہ میں آج تک کسی سے نہیں ڈرا، میں اپنے پورے قبیلے کی مخالفت کر کے 32 ذاتوں کے بیچ میں زبان بن کے اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، نہ ان کا عقیدہ مانوں نہ ان کا عمل مانوں، پورے قبیلے کی مخالفت آسان بات نہیں ہوتی. بھائی آپ کیسے چلے گئے اس مکس گیدرنگ کی شادی میں، مولانا کیا کرے، دوستی ہے وہ ناراض ہو جائے گا، کیا کر لے گا، ناراض ہو کے آپ کو کیا نقصان پہنچائے گا، کچھ نہیں، لیکن ناراضگی کیسے ممکن ہے کہ دوستوں کو ناراض کرے. آپ کیسے چلے گئے فلاں برتھ ڈے پارٹی میں، کیا کرے، بہن نے بلایا تھا، نہ جا، سارا صلہ رحمی حرام چیزوں میں لوگوں کو یاد آ جاتا. جی آپ بھی تو کہتے ہیں کہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، رشتے دار سے تعلقات رکھو. اور جو بے حجاب بہن ہے، کبھی اس کو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ حجاب اسلام میں کتنا ہے؟ وہ اپنی مس گیدرنگ میں آپ نہ آئے تو ناراض ہو، اور آپ اسے ایک بار کہہ دیں کہ تم جس بے حجابی کے ساتھ ہو میں تعلقات کاٹ رہا ہوں، یہ ہمت تو نہیں. اپنے ذاتی مقاصد میں ناراضگی ہو جاتی ہے بھائی بھائی کی، ایسی کہ وصیت کر جاتے ہیں ان کو ہمارے جنازے پہ نہ آنے دینا، جنازہ بھی آپ کا جنازہ آپ کا جنازہ نہیں، وہ بھی اللہ کی ملکیت، حق ہی نہیں ہے کسی کو روکنے کا اور کسی کو نہ روکنے کا. اب تو بات کہیں جا رہی ہے کہ کیمپ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے بہت ڈر لگتا ہے، فلاں کمیونٹی والا ناراض نہ ہو جائے، جماعت والا ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے. ارے مولانا کیا بتائیں، آپ نے اتنی محنت سے داڑھی رکھوائی تھی 76 میں سولجر بازار میں، شادی کے بعد بیوی نے داڑھی اتروا دی، اور کیا کرے اگر نہ مانے تو ناراض ہو جاتی. کتنی بچیوں کے حجاب اترے صرف اس لیے کہ شادی کے بعد شوہر راضی نہیں، اب شوہر کو راضی کرے کہ اللہ. یہی تو آقا حسین کا جملہ تھا جہاں سے بات چلی، جب تک اسلام عام زندگی میں پرابلم نہ کریٹ کرے چٹنی بن جاتا ہے زبان پر، چٹخارا بن جاتا ہے زبان کا. اور جہاں پہ کوئی امتحان آ جائے قلت بیانون، کہاں گئے وہ دین والے، قلا بہت قلیل رہ جاتے. تو اب ابو ذر، آج 1400 سال کے بعد ابو ذر کا واقعہ سن کے اس کو نارمل انداز میں لینا بہت آسان، لیکن اپنے ماحول میں جا کے دیکھیے، نہ اپنی قوم کے عقیدے کو مانتے ہیں نہ اپنی قوم کے عمل کو مانتے ہیں. اور نہ ماننے کا مطلب اوپنلی کہتے ہیں یہ غلط، قوم تو ہر تہوار کے موقع پہ بتوں کے آگے سر جھکاتی ہے، ابو ذر کہتے ہیں غلط، عقیدہ چھپا کے نہیں رکھا، کھلم کھلا کہا کہ یا رسول اللہ جب کفر میں رہ کر بھی جو دعائے نطبہ میں مولا کائنات کی سب سے بڑی ایک خصوصیت بتائی گئی، واحد نہیں بڑی میں سے، لا تاخذہ لومۃ اللائم، اللہ کے مسئلے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے نقصان پہنچائے، اللہ کا جا معاملہ آ جائے گا علی پوری اسلامی دنیا کے خلافت کو ٹھکرا دیں گے. ابو ذر غفاری علی والے ہی تو ہیں، کہا یا رسول اللہ جب کفر کے زمانے میں میں اپنی قوم سے نہ ڈرا تو آج تو اسلام لے کے آیا ہوں، مجھے کم از کم اتنی اجازت دیجئے کہ میں پیغام حق ان کے کانوں تک پہنچاؤں. امر بالمعروف کے نام پہ ہمارے یہاں لوگ کیسے سر جھکا کے بیٹھ جاتے، اور جبکہ ہم پر واجب قرار دیا گیا اور پیغمبر سے لے کے کربلا تک امر بالمعروف بھی سامنے آیا، حسین تو لکھ کے گئے کہ میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور خالی لکھ کے نہیں گئے، ہر مومن نے روزانہ یہ جملہ کہا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں ایک لفظ جلدی میں نہیں کہا، میں کہ زیارت وارثہ مومن روز پڑھتا، شب جمعہ والا تو وہ تو سمجھیے کہ ایک بہت ہی منیمم کورس بتایا گیا. اگر زیارت وارثہ کے سارے فائدے لینا جن میں سب سے پہلا فائدہ روزی کی برکت، اس کے بعد کا فائدہ صحت، اس کے بعد کا فائدہ جان کی حفاظت، آخری فائدہ اولاد کی حفاظت، تو روز پڑھیے زیارت والے اور روز کہیے کہ مولا آپ نے جب واجب ہو گیا تب بھی ہماری یہ حالت، اور تو اور ایام عزا میں بھی ہمت نہیں پڑتی، اور ابھی تو امر بالمعروف واجب نہیں ہوا. ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے. پیغمبر نے کہا دیکھو اس وقت اسلام ابتدائی مرحلے میں، مجھے بھی اللہ کا حکم یہ کہ میں ابھی عام طریقے سے دعوت نہ دوں. طرف کے کہا لیکن یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی اجازت دے دیجیے. اپنی تو ابو ذر نے اس وقت بھی نہ چلائی. پیغام حق پہنچانا ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لا الہ الا اللہ، بنا لا الہ اس حسین، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ حسین نے بچایا، یہ لا الہ الا اللہ. لیکن ابو ذر نے اپنی نہیں چلائی کہ یا رسول اللہ جب ایک حق ہے تو میں کیوں نہ کہوں، اس میں تو مجھے آپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. آج کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ امام معصوم، امام اپنے لیے اپنی کچھ باتیں بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اب تو تقیہ کا زمانہ ہی نہیں رہا، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے. ابو ذر نے کہا نہیں، توحید کا عقیدہ بھی جب تک کہ رسول پرمیشن نہیں دیں گے. 3 بار ریکویسٹ کی، تب پیغمبر نے ایک جملہ کہا کیا ہے، ابو ذر میں تک اس انداز سے یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا رہا کیونکہ میرے لیے حکم خدا کچھ اور، مگر تمہیں یہ اجازت دی جاتی. اور پھر وہ جملہ کہا جس کے نتیجے میں، اب یہ پوری ایک تاریخ ہے لیکن چونکہ بزرگ یہ تاریخ جانتے ہیں، جوان میرے مجمع میں ہوتے نہیں ہیں، اس لیے میں بہت آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ کہا کہ آئے ابو ذر جس طرح تم نے آج درخواست کر کر کے یہ اجازت چاہیے. اس میں یہ لفظ بھی بہت اہم, دین کے کسی مسئلے میں اپنی مرضی نہ چلائیے چاہے آپ کو 100% حق کوئی چیز لگ رہی ہے. پہلے اجازت لینا محافظ دین سے, پہلے اجازت لینا ہے دین لانے والے سے. تین بار ابو ذر نے کہا تو اجازت ملی, اور پھر اس طرح اجازت ملی کہ اے ابو ذر میں آج تمہیں, یہ تاریخ ہے پوری لیکن سمیٹ رہا ہوں, آج جو تمہیں اجازت دی جاتی ہے یہ خالی آج کے لیے نہیں, اس وقت بھی تمہیں پیغام حق کھلم کھلا کہنے کی اجازت ہے. جب مقداد کی زبان پہ تارا لگایا جائے گا شریعت, جب عمار کی زبان پہ پہرے لگائے جائیں گے شریعت, جب سلمان فارسی تک کو بولنے سے روکا جائے گا حکم شریعت, لیکن اس وقت بھی تمہیں اجازت دی جائے گی جس کے نتیجے میں ابو ذر جلا وطن کیے گئے. یہ پہلے دن اسلام لایا اس دن ابو ذر کو یہ پرمیشن ملی, یہ پرمیشن نہ ملتی تو ابو ذر کو بھی خاموش رہنا واجب تھا, جیسے سلمان پہ واجب تھا, جیسے عمار پہ واجب تھا, جیسے بلال حبشی پہ واجب تھا. لیکن اب پہلے دن کی بات اصل تو واقعی اب تک آئے گی, لیکن وہ صرف ایک منٹ کا جملہ. ابو ذر خوشی کے عالم میں, امر بالمعروف کی اجازت ملی, خوشی کے عالم میں اڑتے ہوئے پیغمبر کے گھر سے باہر نکلی, مرضی نہیں چلائی جب تک کہ وہاں سے گرین سگنل نہ ملا. رات کا وقت آدھی رات سین میں پہنچے, سین تو خالی پڑا ہو, انتظار کیا. جب صبح کا وقت آیا اور سین, عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا اور دنیا کے ہر مذہب والے کا رہا کہ صبح کو ہر کام کرنے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے پھر اپنے کام پہ جاتے تھے. جب وہ سارا مجمع آ گیا تب حجر اسود کو پکڑ, ابو ذر نے لا الہ الا اللہ بھی کہا اور ان کے 360 بتوں بلکہ اس کے علاوہ بھی بتوں کو کنڈیم کیا. سارا مجمع ابو ذر پہ ٹوٹ پڑا. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا کے جانی دشمن ہیں, پیغمبر کو ڈھونڈتے پھر رہے. تو جب ان کو ایک ایسا آدمی ہاتھ آیا تو ایک بار کہا کہ سارا انتقام اس سے لینا ہے جو 2 سال 3 سال 1 سال سے ہمارے دل میں غم و غصہ بھرا, یہ کس وجہ سے ابو ذر پہ ٹوٹ پڑے. یہ مسئلہ صرف مذہب کی محبت ہے, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا. اور ابھی ابو ذر زخمی ہوئے ہیں, کہیں مر نہ جائیں کہ ایک جملہ رسول کے ایک اور چچا عباس نے کہا. حضرت عباس رسول کے ایک چچا ہے لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جا کے اپنا اسلام ظاہر کیا, اس وقت وہ قریش کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے. ایک جملہ کا بس ایسا لگا کہ جیسے چلتی ہوئی مشین کا بٹن جو ہے وہ بند ہو گیا فوراً. یہاں کی مشینیں نہیں پتا, پاکستان کی مشینیں اگر آپ بٹن بھی بند کریں تو رکتے رکتے کچھ ٹائم تو لیتی ہے نا, نہیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ. سارا مجمع دین کی محبت میں, اپنے خداؤں کی محبت میں, اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ابو ذر پہ ٹوٹ پڑا, سارا مجمع پیچھے ہٹ گیا. باپنجے سے بٹن چلا گیا, بٹن بند کر دیا اور لائٹ چلی گئی. لوڈ شیڈنگ آپ نے سنا تو ہوگا, ایک چیز ہوتی ہے. تو بہرحال اس انداز سے سارا مجمع آتا. ابو ذر زخمی, بہت زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے, پورا دن سینے کعبہ میں رہے. اگلی صبح کو پھر یہی طریقہ, پھر ایک مرتبہ خانہ خدا کے دروازے پر حجر اسود کو پکڑ کے اپنا عقیدہ ظاہر کرتے, اور پھر وہی حملہ اور پھر وہی ایک جملہ. 3 دن ابو ذر کو اجازت ملی, 3 دن تک ابو ذر عقیدہ ظاہر کر کے چلے. عباس کا جملہ کیا تھا؟ جہاں سے مجلس شروع ہوئی گویا ہم اس کے اختتام پر, ان الناس عبید الدنیا. آقا حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, چاہے اپنے آپ کو دیندار کہیں. دین تو فقط ان کی زبان کا ایک چٹخارا اور ایک چسکا اور ایک چٹنی. جب کبھی دین کی وجہ سے امتحان دینا پڑتا ہے, قلت دیانون سب غائب ہو جاتے. ابو ذر 360 بتوں سمیت تمام غیر خدا کی مذمت کر رہے. مجمع جوش میں آیا, وہ سمجھ میں آتا ہے مجمع رکا گئے. صرف ایک جملہ عباس, بھائیوں اسے پہچانو, یہ قبیلہ بنی غفار کا ہے. یہ وہ قبیلہ ہے جو تمہارے تجارتی راستوں پہ رہتا ہے. ان کا کوئی آدمی اگر یہاں مارا گیا پھر تمہارا کوئی تجارتی قافلہ خیریت سے نہ جانے پائے گا. اب یہ جو سنا, اس کو مارنے سے مال کا نقصان ہونے والا, اس کو مارنے سے بزنس کا نقصان ہونے والا, اس کو مارنے سے ہمارے تجارتی قافلے رک جائیں گے. سارا مجمع جیسے بٹن آف کرتے, سارا مجمع پیچھے ہٹ گیا. ہاں اللہ, یعنی جو ان کا جھوٹا خدا. لات منات حبل بہت اچھا ہے لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا بزنس کا نقصان برداشت کر. جہاں پیسے کی بات آئی, اچھا یہ تو پھر بھی میں نے اردو میں ترجمہ کیا تو اردو کا ترجمہ ہمیشہ عربی زبان سے ذرا لمبا ہوتا. ایک جملہ تھا, اس کو اگر مار دیا تو اس کا قبیلہ عربوں میں انتقام تو نسلوں تک چلتا, ایک قافلہ تمہارا محفوظ نہ رہے گا. جہاں درہم اور دینار کی بات آئی, جہاں روپے اور پیسے کی بات آئی, جہاں ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آئی, جہاں سونے اور چاندی کی بات آ گئی, کون سا دین, کون سا خدا, کون سی شریعت, وہی اپنے خداؤں کی محبت میں اندھے ہو جانے والے کس طرح سے ابو ذر کو چھوڑ کے ہٹائے. یہ کفار مکہ کا طریقہ ہمارے سامنے آئے. اس وقت تک دین بہت اچھا ہے جب تک کہ تمہارا مالی نقصان نہ ہو. اگر دین کی وجہ سے تمہیں مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا, پھر ہماری کیا ضرورت. یہ کفار کا طریقہ اور مومن کا طریقہ. آقا حسین کا جملہ تو اپنی جگہ, مومن کا طریقہ. اب ایک بہت ہی مختصر واقعہ سنیے اور اسی پہ آج کی مجلس ختم. ہماری جو ریسنٹ ہسٹری, بہت پرانی ہے ریسنٹ ہسٹری, اس میں بہت ہی عظیم نام آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن حکیم الطباطبائی, عظیم ترین مراجع میں سے ایک, تاریخ تشیع کے مراجع آغا حکیم کا ایک خاص رتبہ. بلکہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جب ظہور امام کے بعد یا قیامت کے دن تمام علماء اور مراجع لائے جائیں گے تو ہمیں یقین ہے کامل سا کہ آغا محسن الحکیم سب سے آگے کی صف میں نظر آئیں گے. کیونکہ عالم بھی ہیں, مرجع بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, اور اتنی شہادتیں ان کے گھرانے نے اسلام کی خاطر دی جو صدام کا پورا زمانہ گزرا. اتنے شہید اس ایک گھرانے نے دیے ہیں راہ خدا. آغا محسن الحکیم وہ عظیم مرجع ہیں کہ جن کی تقلید کرنے والے کچھ لوگ بلکہ خاصے لوگ مجھے اس مجمع میں بھی نظر آ رہے. یہ خالی مجھے یہ بتانا ہے کہ میں بہت پرانی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, گرچہ اس واقعے کا تعلق نئے اور پرانے سے نہیں. آغا محسن الحکیم بہت, ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی عجیب و غریب واقعات بھی ہیں. شاہ فیصل کے جہاز پہ بیٹھ کے حج کے لیے جانا اور بغداد ایئرپورٹ سے جہاز فلائی کرے اور فوراً کہہ دینا اتارو جہاز کو, میں اس پہ نہیں جا سکتا. خانہ خدا کے صحن میں نماز جماعت پڑھانا اور باقاعدہ اس خاندان تک کا نماز پڑھ لینا جو ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتا. صدام ملعون کے پورے نظام کو ایک فتوے کی طاقت سے سالوں تک روک دینا, جس کا انتقام تو بعد میں لیا گیا مگر اسی کا نام تو دین, قربانی تو دینا پڑتی. آغا محسن الحکیم کی زندگی کے آخری سال, اور یہاں بہت ہی وقت بھی نہیں ہے اور شاید مناسب بھی نہیں ہے, لیکن بہت ہی سرسری سا ایک جملہ کہہ دوں, حتیٰ یہ کہ آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اجتہاد اور تقلید کے مخالف ہیں, ان کو مانتے ہی نہیں, لیکن آغا حکیم تک کی تقلید کے قائل, کہ ان کے بعد اب تقلید کا مزہ نہ رہا. خیر, تو یہ عظیم مرجع 90 سال کی ان کی عمر تھی, تو انتقال سے 2-3 سال پہلے کی بات, واقعہ مشہور ہے لیکن بہت ہی مختصر. یہی کہہ کر تو میں نے ابو ذر کا واقعہ بھی پڑھا کہ بہت مختصر, کتنا 50 منٹ تو لگے نہیں, یہ واقعہ 2 منٹ کا واقعہ. اور اب عمر کا وہ مرحلہ آئے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے, چنانچہ آخری مرتبہ کربلا مولا کی زیارت کے لیے چلے. اور کربلا کی ساری زیارتیں کرتے کرتے پھر اس روضے کی زیارت پر بھی گئے کہ طویل عرصے تک بعض صاحبان ایمان اس روضے کی زیارت ہی نہیں کرتے, جناب حر یہ کہہ کر کہ یہ آقا حسین کا دشمن تھا, ہم ان کے روضے کی زیارت نہیں کریں گے. تب وہ قبر کھولی گئی اور حر کا لاشا نکالا گیا, اور حتیٰ یہ کہ رومال زہرا تک سر پہ بندھا ہوا نظر آیا, اور جب رومال کو ہٹانا چاہا تو خون دوبارہ جاری ہو گیا. کربلا کا وہ بے مثل شہید حر. آغا محسن حکیم ساری زیارتیں کرتے ہوئے آخر میں جناب حر کے روضے پہ پہنچے. اور اگر کہ آج کل ہمارے ایک طریقہ بڑھتا جا رہا, انڈیا اور پاکستان میں کم ہے لیکن بہرحال اب آ چکا, عراق ایران میں ہمیشہ سے رائج ہوگا, لیکن بہرحال یہ حرام و حلال سے ہٹ کے باتیں ہیں عقیدت اور محبت کی. وہ کیا طریقہ ہے کہ زیارتیں بیٹھ کے پڑھنے کا. لیکن ہم ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں کو معلوم کہ ہمارے ہاں زیارت جب پڑی جاتی ہے تو زیارت تو بہرحال ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ آقا کو سلام کھڑے بیٹھے بیٹھے چنانچہ آقا محسن حکیم جناب حور کے روضے پر پہنچے اور ایک مرتبہ جناب حور کی زری پہ ہاتھ رکھا، 90 سال کا عظیم فقیہ اور مرجی، اور کہا کہ اے حور ابن یزید ریاض، میں عمر میں، اچھا عربی میں تو آپ کو پتا ہے آپ کا لفظ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز تو یا تم سے ہوتی، میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، اور کیا 30 میں تھا اور آقا حکیم 90، اسلام میں عمر کی یہ ایک اہمیت ہے، اگر ایمان کے ساتھ عمر گزاری، بزرگ آدمی کہے کہ تیرا میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں اور میں علم میں بھی تجھ سے بڑا ہوں، اور ابن یزید ریاحی ایک عام عالم بھی نہ تھا، کجا یہ کہ مرجعیت، آقا حکیم کے علم کو کون نہیں جانتا اور کون نہیں مانتا، تبھی ایک جملہ میں نے کہا کہ لوگوں نے یہ کہہ کے تقلید چھوڑ دی کہ اب ان کے بعد ایسا کوئی مرجع ہی نہیں آئے گا تو تقلید کس کی کر، علم میں بھی زیادہ اور خاندان میں بھی تجھ سے افضل، سید سید تبا تبائی، اور سید کی عظمت کو عام آدمی کیا جانے گا جتنا حور جانتا، جب آقا نے کہا تھا تیری ماں تیرا ماتم کرے تو حور کا جواب کیا تھا، اے آقا اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے میری ماں کے حوالے سے بات کرتا میں پلٹ کے ویسے ہی جواب دے، لیکن آپ کی ماں کا نام کیسے اپنے زبان پہ لاؤں، سیدہ نساء العالمین رسول کی بیٹی عظمت فاطمہ جو کل کی مجلس کے آخر میں آئی تھی، حور نے یہی جملہ کہا تو حور بھی جانتا یہ فاطمہ کا بیٹا، اے حور میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، میں علم میں تجھ سے زیادہ ہوں، میں خاندان میں تجھ سے افضل، فاطمہ کا بیٹا، لیکن پھر بھی تیرا اتنا روب میرے اوپر طاری ہے، تیرا ایسا جلال کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے تیری زری کے سامنے بیٹھ کے زیارت پڑھوں لیکن نہیں بیٹھ پا رہا، اتنا عظیم مرجے کہہ رہا، اور صرف اس لیے کہ اے حور تو نے اس کائنات کی تاریخ کا اتنا بڑا جہاد کیا جو غیر معصوم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں، ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں، کون سا جہاد؟ وہ نہیں جو آپ مصاحب میں سنتے ہیں، اس سے پہلے والا جہاد، وہ ہے مومن کا اصل امتحان، اور ابن یزید ریاحی کے سامنے آقا محسن الحکیم جیسا عظیم مرجع کیا جملہ کہہ رہا، عمر میں بڑا نہیں بہت بڑا بلکہ بہت بڑا، علم کوئی میچ ہی نہیں ہے، کہاں مرجع کہاں ایک عام انسان، خاندان خاندان زہرا سید حسنی، مگر پھر بھی تیرا اتنا روب و جلال میرے اوپر تاری ہے، اتنا بڑا جہاد تو نے کیا، آقا حسین کربلا میں جو شکوہ کر رہے ہیں، اور اس کا ایک جواب بھی ہے کہ عام لوگوں عام مومنوں کے لیے بھی زبان کا چٹخارہ ہے اسلام، جب وقت امتحان آتا حسین کی فوج کا کوئی سپاہی ٹوٹ کر یزید کے لشکر میں چلا جائے سمجھ میں آتی ہے بات، بھوک سے ہر آدمی گھبراتا ہے، پیاس سے ہر آدمی گھبراتا ہے، قید و بند سے ہر آدمی گھبراتا ہے، گھر والوں کی توہین اور اسیری سے ہر آدمی گھبراتا، جان دینے سے ہر آدمی گھبراتا، اور اولاد کا لاشا اٹھانے کا تو تصور بوڑھا باپ کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی ایسا نظر آتا جو شب عاشور یا روز عاشور حسین کو چھوڑ کے یزید سے مل جاتا، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے اس کی مجبوری، لیکن ذرا حور کو دیکھ کتنی بڑی اصل قربانی یہ ہے، تیر و تلوار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے، اور کربلا سے جائے گا تو مالا مال کر دیا جائے گا، جب عمر سعد عاشور کے دن پہلا تیر چلا کے کہہ رہا اے میرے فوج والوں یزید کے سامنے گواہی دینا پہلا تیر میں نے چلایا، تو حور تو عمر سعد سے بھی زیادہ یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا، حسین تو کربلا لے کر ہی میں آیا ہوں، میں نہ ہوتا تو حسین پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے، ابن زیاد یا یزید کا لشکر ان کو ڈھونڈ میں لے کر آیا، اتنا انعام مل سکتا، فوج کا سردار ہے، کوفے کے با اثر خاندانوں میں شامل ہے، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس، سب کو ٹھکرا رہا، یہاں کھانے اور پانی کی ہر نعمت موجود ہے، وہاں جا کے فاقے کرنا، نعمتوں کو چھوڑ کے فاقے کرنے جا رہا ہے، ایسے بہت کم ملیں گے،
اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، عہدہ چھوڑ کر قید ہونے یا شہید ہونے جا رہا ہوں. یہ ہے وہ جہاد بالنفس جو امام خمینی کی چہل حدیث کی پہلی حدیث. تیر و تلوار کا سامنا کرنا آسان ہے، وہ چھوٹا جہاد ہوتا. ان ترغیبات دنیا، یہ جو دنیا کی کشش ہوتی ہے، الناس عبید الدنیا، حر نے بتایا نہیں، تبھی آقا نے کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا، حر کے معنی آزاد، حر کا اپوزٹ ہے عبد، غلام. آقا نے کہا لوگ دنیا کے غلام ہیں، حر نے بتایا میں نہیں ہوں ان میں، میں دنیا کو ٹھکرا کے حسین کی جانب آ رہا ہوں. حر سائلنٹ میجورٹی میں بھی جا سکتا تھا، کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی نہ کرتا یا لشکری عزیز میں بھی رہتا، نہیں. اتنا بڑا، اتنی بڑی قربانی حر نے دی کہ آقا حکیم جیسا مر گیا جو معرفت رکھتا ہے، جسم کانپ رہا ہے، 90 سال کی عمر ہے، جسم بہت کمزور ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، حر کا احترام اس عظیم مرجے کو کھڑا کر رہا ہوں. حر کی عظمت کو پہچانی، اور حر کربلا کے میدان میں ہمیں دو بڑے پیغام دلوا رہا. پہلا پیغام یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں آنے والا کوئی شخص کبھی مایوس نہ ہو. دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ایک بار اگر توبہ کر کے حسین کے دروازے پہ آ جائے، اس کا ہر گناہ معاف، چاہے زندگی میں ہم نے کتنے ہی برے کام اور گناہ کیے، اور قیامت تک کے لیے امید کی ایک مشعل یا امید کی ایک کرن یا امید کی ایک شمع. ہم نے تو عام زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں گے. اور تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے زینب کبریٰ کو رلایا. یہی تو جملہ ہے نا کہ ایک قافلہ، مسافروں کا قافلہ ہے، وہ شہر کوفہ کی جانب جا رہا، اس کو بیچ میں روکا جاتا، اور روکا بھی اس طرح جاتا ہے فرزند رسول اب آپ یہاں سے اپنی مرضی سے آگے نہیں جائیں. جیسے ہی حر نے آقا حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، باقی تو لوگ ابھی سمجھ بھی نہ پائے کیا ہو رہا ہے، زینب کی محمل سے زینب کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب عالمہ غیر معلمہ، زینب کو کربلا کے واقعے کی ساری تفصیلات بچپن میں بتا دی گئی ہیں. زینب کو اس کے بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ قافلہ رکے گا بس سمجھنا وہیں سے کربلا شروع ہوگا. زینب کو رلانے والی شخصیت کا نام حر، حسین کے قافلے کو روکنے والے کا نام حر، اس قافلے کو کربلا پہنچانے والے کا نام حر. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں خیمے دریا کے قریب لگائے گئے، روکنے والے کا نام حر. ابن زیاد کو خط لکھ کر عمر سعد کو بلوایا گیا، سنان آیا، خولی آیا، حرملہ آیا، یہ سب کس کے خط پر آئے؟ یہ حر کے خط جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس. حر جس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ حسین اور اولاد حسین پہ پانی بند کیا جائے، اس میٹنگ میں حر بیٹھا ہوا، اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا، تو پانی بند کرنے والے مجرموں میں حر شامل. کربلا کی تاریخ آپ کے علم میں ہے، اس لیے ایک جملہ بغیر وضاحت کے کہہ دوں، حر تو عاشور کے دن جا کے پلٹا نہ بدلا، 9 محرم تک تو حر ویسا ہی تھا نا. جہاد کربلا تو 9 محرم تو شروع ہو گیا تھا. جب لشکر یزید نے پہلا حملہ کیا، اس وقت تک حر نے کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا تھا. عاشور کے دن تو جنگ سے پہلے حر ٹوٹ کے الگ ہوا، 9 محرم کو تو جنگ شروع ہو گئی، اور حر اس وقت تک لشکر یزید میں شامل. تبھی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت آقا نے اس لیے بھی مانگی کہ ابھی میرا ایک سپاہی کم ہے، انتظار کرنا ہے کہ وہ میرے پاس پہنچ جائے. تو اگر آپ کربلا کے اندر ان ظالموں کی چار شیٹ بنائیے تو عاشور تک جتنے ظلم ہوئے سب میں حر شامل. اگر ایک بار اپنی غلطی کو مانتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا گناہگار اس طرح سے معاف کر دیا جاتا ہے کہ آقا حکیم جیسا مرجے اس کے احترام میں کھڑے کھڑے زیارت پڑ رہا. تو ہم اور آپ تو کتنے ہی گناہ کر لیں، یہ عزاداری امام، یہ مجلس عزائق رحمت کا کھلا ہوا راستہ دروازہ ہمارے پاس ہے، وہ حر کی طرح اپنی غلطی مانے. اور حر نے یہ بھی بتا دی کہ زبان کے چٹخارے والا اسلام میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار. وقت بہت گزر گیا، اس نے صرف دو جملے مصائب کی اور آج کی بات ختم. عاشور کی نو محرم کی جنگ شروع کر دی ہمارے ساتھ نے اور نے کوئی اختلاف نہ کیا, پوری عاشور کی رات گزری اور نے کوئی اختلاف نہ کیا. ہاں فجر کی نماز کے بعد صرف اتنا آ کے کہتا ہے اے عمر سعد کیا جنگ کے ٹل جانے کا کوئی امکان, اور عمر سعد نے کہا کہ نہیں کوئی امکان نہیں, آج کے دن کے لیے تو ہم تڑپ رہے ہیں ہمیں انعام ملے. اور یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہو اپنے خیمے میں آتا ہے, واقعات آپ کے سنے تو میں بہت ہی مختصر صرف دو جملے مسائل, اور ایک بار اپنے ساتھی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. ساتھی نے کہا بے وقوف بن رہے اب جا رہے ہیں, یہاں سے بھی دھکارے جاؤ گے ہمارے ساتھ اور حسین بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے, تم جیسے خطاکار اور گناہگار کو کون قبول کرے گا, وہاں بھی قبول نہ کیا جائے گا یہاں سے بھی نکل جاؤ گے. کہا کہ نہیں میں ایسے کے دروازے پہ جا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کامل ہے کہ سب مجھے رد کر سکتے ہیں, اس وہ دروازہ میرے لیے کبھی بند نہ ہوگا. پھر کے دوست نے یقین کے ساتھ کہا کہ تمہارا خیال غلط, جاؤ جا کے دیکھو کس طرح سے تمہیں وہاں سزا ملتی ہے, اور ہر پوری حسین کی رحمت پر بھروسہ کر کے وہ چلا. اب دیکھیں دونوں فوجیں کھڑی ہیں درمیان میں کھلا میدان, ایک بار آقا حسین کی فوج نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے چلا آیا گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا. بھائی یہ منظر دیکھا ہر کو سب پہچانتے. ایک بار حبیب ابن مظاہر نے آواز دی آیا صاحب امام بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ آنے والا اچانک حملہ کر دے ہم زندہ رہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اور عباس سے علمدار نے آواز دی اے جوانان بنی ہاشم آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی نقصان پہنچائے. اے حبیب ابن مظاہر کتنا خیال ہے تمہیں بنی ہاشم کے شہزادوں کا, مگر تھوڑی دیر گزرے گی کسی کے کلیجے میں برچی کا پھل اترے گا, کسی کا بدن گھول اور تلے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, کسی کے گلے میں تین بھال کا تیر بےوست ہوگا. اور اے بنی ہاشم کے شہزادوں کتنا خیال ہے آقا حسین کا, اور تھوڑی دیر گزرے گی آقا تمہی کو مخاطب کر کے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا, ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو مدد کو آئے. مگر وہ گھوڑا دوڑاتا قریب نہ آیا, ایک ڈسٹینس پہ جا کے گھوڑا روکا, پہلے اپنی سواری سے اترا, اس کے بعد اور کچھ تو تھا نہیں, جیب سے رومال نکال کے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور وہیں رک کے آواز دیتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا. بھائی اتنا سننا ہے, حسین نے آواز دی عباس اپنی فوج کو روکو, حبیب ابن مظاہر اپنے ساتھیوں کو روکو, میرا مہمان آ رہا ہے, اپنے مہمان کے استقبال کے لیے میں جا رہا ہوں. آقا حسین کسی کو بھیجا نہیں کہ لے کر آؤ, آقا خود چلے ہر کے قریب پہنچے, اور ہر اتنا بے چین تھا کہ آقا کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہ کیا. حسین کا پاؤں اپنی رکاب گھوڑے کی رکاب میں ہے, وہیں پہ حسین کے پیر پہ اپنا سر رکھ دیا. اخطا تو یبنا رسول اللہ, فرزند رسول میں نے خطا کی, فرزند رسول میں نے گناہ کیا, تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, میری اس خطا اور گناہ کو معاف کر دے. حسین گھوڑے سے اتر کے ہر کو گلے سے لگاتے اور کہتے اے ہر یہ کیا کہہ رہا, انت اخی فی دنیا والا آخرہ, ارے تو تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میرے ایک استاد ایک جملہ مصائب میں پڑھتے, یہ جملہ سنا سارا لشکر حسین اپنی سواریوں سے اتر آیا, ارے حسین کا بھائی زمین پہ پیدل کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے, بڑا شاندار استقبال ہوا. لیکن اس کے بعد حسین نے دو جملے کہے, پہلا جملہ تو ٹھیک, دوسرا جملہ ہر کو تڑپا گیا. حسین نے کہا ہر آج میں بہت خوش ہوں, تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا, ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا, جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ آ گیا, لیکن ہر میں تجھ سے شرمندہ بھی ہوں. ارے میرا آقا ہر سے کہہ رہا میں تجھ سے شرمندہ بھی ہوں. اور شرمندہ کس بات پر؟ جب تو میرا دشمن بن کے راستے میں آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑوں تک نے پانی سے منہ کو ہٹا لیا. آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا ہے اور حسین تیری خدمت میں پانی کا ایک جام بھی پیش نہیں کر سکتا. ہو تیرا آقا تجھ سے بڑا شرمندہ ہے. مگر یہ جملہ ان کو تڑپا گیا. گھبرا کے کہا آقا وہی گناہ تو معاف کرانے آیا ہوں. آقا میں خود بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے پہلے میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا آج کا دن ایسا ہے سب کو مرنا ہے. کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں مرے گا ورنہ میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتا. جا جا میں نے تیری خواہش پوری کی. بسر باب ازا ہر کا بیٹا چلنے لگا. باپ بوڑھے باپ نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرا دے. ہر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا. تھوڑی دیر گزری ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور پلٹ کے آواز دی یا ابتا ادرکنی بابا ذرا میری مدد کو آئیے. بس یہ جملہ سننا ہر تڑپ گیا ہر بے چین ہو گیا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. حسین نے کہا ہر کیا بات ہے. کہا آقا میرا جوان بیٹا مجھے پکار رہا ہے بھائی اتنی اجازت دیجیے اپنے بیٹے کے قریب چلا جاؤں. حسین نے دو بڑے عجیب جملے کہے. پہلا جملہ یہ کہا ہر تم زحمت نہ کرو تم یہی بیٹھو تم میرے مہمان ہو تمہارے بیٹے کو میں لے کے آؤں گا. اور دوسرا جملہ اسی پہ آج کے مصائب ختم. دوسرا جملہ ہو سنو ایک بات یاد رکھو تم بوڑھے باپ ہو وہ جوان بیٹا ہے. بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹے کے سرحانے نہیں جاتے ہیں. بوڑھے باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں. تم بیٹھو لاشا اٹھا کے میں لاؤں گا. آخری جملہ آپ سے نہیں کہنا آقا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہنا آقا اگر ہر کا جوان بیٹا مارا جائے تو یہ کہا جائے بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے. اور جب علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہائے یہ بوڑھا باپ کس طرح اکبر کے لاشے تک. خدا بندہ تجھے میرے مظلوم آقا حسین کے اس ان مسائل اور تجھے میرے مظلوم آقا کے اس امتحان اکبر اور تجھے میرے مظلوم آقا کی اس رحمت کا واسطہ. آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں فرما. غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی غم نہ ملے. ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین.